السلام علیکم۔ پاکستان میں رات کے 11، بھارت میں 11:30، اور یہاں ہماری اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1 بجا ہے۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک شو کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ حسب معمول خبروں سے آغاز کرتے ہیں، پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ پاکستانی
فوج کے سربراہ کی قطر کی اعلیٰ سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں، قطر دفتر کے ذریعے افغان مصالحتی عمل پر تفصیلی بات چیت۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد اشتیاق، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
پاکستان ہتھیار درآمد کرنے والے ممالک کی فہرست میں 10ویں نمبر پر، بین الاقوامی ادارے کی رپورٹ۔ اسلام آباد سے میں ہوں عشرت سلیم، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
یونیسکو نے کہا ہے کہ اسکولوں میں صرف اردو ذریعہ تعلیم کا رواج شکایات کا سبب ہے، مادری زبانوں کا فروغ معاشرتی اور ثقافتی ہم آہنگی کے لیے ضروری، ماہرین کی رائے۔ اسلام آباد سے میں ہوں ناصر محمود، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
الطاف حسین کی میڈیا پابندی کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ کی علامتی بھوک ہڑتال کا 4th اور آخری دن۔ کراچی سے میں ہوں شہزاد حسین، تفصیلات کچھ دیر بعد۔
جنوبی ایشیا، سری نگر۔
بھارتی کشمیر میں 48 گھنٹے تک جاری رہنے والی جھڑپ ختم، کثیر منزلہ عمارت میں محصور 3 عسکری پسند ہلاک، 2 افسروں سمیت 5 بھارتی فوجی بھی کام آ گئے۔ جھڑپ کے دوران عسکری پسندوں کا حوصلہ بڑھانے کے لیے مقامی لوگوں کے مظاہرے اور نعرہ بازی۔ میں ہوں یوسف جمیل، سری نگر سے رپورٹ آیا چاہتی ہے۔
اور بین الاقوامی خبروں میں، امریکہ اور روس اطلاعات کے مطابق شام میں ایک فائر بندی پر متفق ہو گئے ہیں جو ہفتے سے شروع ہوگی۔ اور جنوبی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ملک فجی میں، جہاں ہفتے کے روز شدید طوفان آیا تھا، ہلاک شدگان کی تعداد کم از کم 20 تک پہنچ گئی ہے اور ہنگامی امدادی کام جاری ہے۔ خبریں اب تفصیل کے ساتھ۔ پاکستان کے قبائلی علاقے کرم ایجنسی میں مقامی قبائلی ذرائع کے مطابق مبینہ امریکی ڈرون حملے میں متعدد شدت پسند ہلاک یا زخمی ہو گئے ہیں۔ بتایا جاتا ہے کہ بغیر ہفاباز کے جاسوس طیارے سے یہ کارروائی افغان سرحد کے قریب صدا نامی علاقے میں کی گئی، لیکن آزاد ذرائع سے اس میزائل حملے اور اس میں ہونے والے جانی نقصان کی تصدیق نہیں ہو سکی ہے، کیونکہ جس علاقے میں یہ کارروائی کی گئی وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کو رسائی نہیں ہے۔ پاکستان کی بری فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف قطر کے 1 روزہ دورے پر دوحہ میں ہیں، جہاں وہ ملک کی اعلی فوجی اور سیاسی قیادت سے ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ تجزیہ کاروں کا خیال ہے کہ یہ دورہ طالبان کے ساتھ ہونے والے مذاکرات کے تناظر میں کیا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد اشتیاق کی۔
پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل راحیل شریف نے پیر کو قطر کا 1 روزہ دورہ کیا، جہاں انہوں نے قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں کیں۔ فوج کے ترجمان لیفٹیننٹ جنرل عاصم باجوہ نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ایک پیغام میں کہا کہ جنرل راحیل شریف کی قطر کی قیادت سے ملاقاتوں میں علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون کے علاوہ قطر کے دفتر کے ذریعے افغان مصالحتی عمل پر تفصیلی بات چیت کی گئی۔ واضح رہے کہ افغان طالبان کا سیاسی دفتر قطر میں ہے، اور طالبان کی عادت اس بات پر اصرار کرتی رہی ہے کہ صرف قطر کا دفتر ہی سیاسی مذاکرات کے انعقاد کا مجاز ہے۔ اس دورے کو اس لیے بھی اہم قرار دیا جا رہا ہے کیونکہ افغانستان میں امن و مصالحت کی عمل کی بحالی کے سلسلے میں 4 ملکی اجلاس منگل کو کابل میں ہونے جا رہا ہے، اور اس اجلاس سے محض 1 روز قبل جنرل راحیل شریف کی قطر کی سیاسی و عسکری قیادت سے ملاقاتیں اہم تصور کی جا رہی ہیں۔ رواں ماہ کے اوائل میں اسلام آباد میں 4 ملکی گروپ کے 3rd اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست مذاکرات فروری کے اواخر میں کروانے کی کوششوں پر اتفاق کیا گیا تھا۔ پاکستان، افغانستان، چین اور امریکہ کے نمائندوں پر مشتمل 4 فریقی گروپ کا 4th اجلاس 23 فروری کو کابل میں ہونے جا رہا ہے۔ کابل میں ہونے والے 4 فریقی اجلاس میں افغان حکومت اور طالبان کے نمائندوں کے درمیان براہ راست مذاکرات کی تاریخ کے تعین سے متعلق پیش رفت متوقع ہے۔ افغانستان میں پاکستان کے سابق سفارتکار رستم شاہ محمد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ یہ واضح تو نہیں کہ طالبان کب تک مذاکرات کی میز پر آئیں گے، لیکن اس بارے میں ان کے بقول کوششیں تو ہو رہی ہیں۔
قطر بھی ان پر پریشر ڈال سکتا ہے، لیکن اس کی ایک حد ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پریشر اگر ڈالیں گے، پاکستان پریشر ڈالے گا یا قطر پریشر ڈالے گا، تو وہ یہ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ لوگ بات چیت میں شرکت پہ رضامند ہو جائیں گے، لیکن پھر وہ بات چیت نتیجہ دے گی یا نہیں یہ پھر ان کے اختیار میں نہیں ہے, نہ یہ قطر اتنا پریشر ڈالے گا یا ڈال سکتا ہے, اور نہ پاکستان اتنا پریشر ڈال سکتا ہے کہ اپنی مرضی کے نتائج اس میٹنگ سے حاصل کرا لیں.
افغان حکومت اور طالبان کے درمیان براہ راست ملاقات گزشتہ سال جولائی میں اسلام آباد کے قریب سیاحتی مقام مری میں ہوئی تھی. ان مذاکرات کی میزبانی پاکستان نے کی تھی, جس میں امریکہ اور چین کے نمائندوں نے بطور مبصر شرکت کی تھی. بات چیت کا دوسرا دور بھی پاکستان میں ہونا تھا, لیکن طے شدہ تاریخ سے قبل ہی طالبان کے رہنما ملا عمر کی موت کی خبر منظر عام پر آنے کے بعد یہ عمل معطل ہو گیا تھا. طالبان کے سربراہ ملا عمر کا انتقال اگرچہ 2013 میں ہو چکا تھا, لیکن طالبان کا کہنا ہے کہ انہوں نے مصلحت کی بنا پر اس خبر کو چھپا رکھا تھا. پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا جاتا رہا ہے کہ افغانستان میں امن مذاکرات کی بحالی میں مکمل تعاون کیا جائے گا. اسی سلسلے میں پاکستانی فوج کے سربراہ جنرل رائل شریف کابل کا دورہ بھی کر چکے ہیں. پاکستانی وزارت خارجہ کے مطابق پاکستان, امریکہ اور چین تینوں ممالک طالبان سے مذاکرات کی بحالی میں اپنا کردار ادا کر رہے ہیں. محمد اشتیاق, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
ایک بین الاقوامی ادارے سپری کے مطابق سن 2015 میں ہتھیار درآمد کرنے والے ملکوں میں پاکستان 10ویں نمبر پر ہے. اس رپورٹ کے مزید تفصیلات اسلام آباد سے عشرت سلیم دے رہی ہیں.
ایک معروف بین الاقوامی ادارے کے مطابق گزشتہ سال پاکستان دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کرنے والا 10ویں بڑا ملک تھا, جبکہ سعودی عرب ہتھیار درآمد کرنے والے ممالک میں سر فہرست اور بھارت دوسرے نمبر پر رہا. اپنے مخفف سپری کے نام سے معروف اسٹاک ہوم انٹرنیشنل پیس ریسرچ انسٹیٹیوٹ کے اعداد و شمار کے مطابق بھارت نے 2014 میں دنیا میں سب سے زیادہ ہتھیار درآمد کیے, جبکہ پاکستان 2014 میں 90ویں نمبر پر تھا. 2015 میں پاکستان نے 73,50,00,000 ڈالر کے ہتھیار درآمد کیے. اس کے مقابلے میں بھارت نے 3,70,80,00,000 ڈالر کے ہتھیار درآمد کیے. تجزیہ کار حسن عسکری رضوی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ پاکستان کی طرف سے اتنی بڑی مقدار میں اسلحہ خریدنے کے باوجود علاقے میں روایتی ہتھیاروں کا توازن اب بھی ہندوستان کے حق میں ہے.
اور پاکستان کی لاجک یہ ہے کہ اگر اس کا کنونشنل ڈیفینس ویک ہوتا ہے انڈیا کے تحت اور یا جو ڈسپیرٹی بڑھتی ہے, تو جنگ کی صورت میں کنونشنل سے نان کنونشنل پہ جانے کے لیے, یعنی کنونشنل سے نیوکلیئر پہ جانے کے لیے تھریشولڈ پوائنٹ نیچے آ جاتا ہے اگر پاکستان کا کنونشنل سیکیورٹی کمزور ہے. اگر کنونشنل سیکیورٹی زیادہ محفوظ ہے تو یہ خطرہ کہ نیوکلیئر ویپن استعمال ہوں گے وہ کم ہو جاتا ہے.
ان کا کہنا تھا کہ اسی لیے پاکستان بھارت کے ساتھ روایتی ہتھیاروں میں توازن کو کسی حد تک برقرار رکھنا چاہتا ہے. سپری کے مطابق پاکستان نے سب سے زیادہ یعنی 56,50,00,000 ڈالر مالیت کے ہتھیار چین سے حاصل کیے, جبکہ امریکہ سے 6,60,00,000 ڈالر کے ہتھیار حاصل کیے. چین کی طرف سے سب سے زیادہ ہتھیار پاکستان کو ہی فروخت کیے گئے, جس کے بعد دوسرا نمبر بنگلہ دیش جبکہ تیسرا نمبر میانمار کا ہے.
چائنیز ویپن کے باوجود پاکستان امریکہ سے ویپن اس لیے لیتا ہے کہ جب ہائی ٹیکنالوجی کی بات آتی ہے تو پھر میجر سورس آف ویپن سپلائی ویسٹ ہے, یعنی امریکہ ہوگا یا یورپین ممالک ہوں گے.
پاکستان اور چین لڑاکا طیارے جے ایف تھنڈر 17 کی تیاری کے مشترکہ منصوبے پر بھی کام کر رہے ہیں, جنہیں چین اور پاکستان کی فضائی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ دیگر ممالک کو فروخت کرنے کی کوششیں بھی کی جا رہی ہیں. بھارت نے 2015 میں سب سے زیادہ ہتھیار روس سے حاصل کیے, جن کی مالیت لگ بھگ 2 ارب ڈالر تھی. بھارت کو ہتھیار فراہم کرنے والے ملکوں میں اسرائیل کا نمبر دوسرا جبکہ امریکہ کا تیسرا نمبر تھا. عالمی ہتھیاروں کے متعلق سپری کی رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ چین نے جدید اسلحہ سازی کی صنعت میں بھاری سرمایہ کاری کی ہے, اور اس کی ہتھیاروں کی برآمدات میں گزشتہ 5 سالوں کے دوران 2 گنا اضافہ ہوا ہے. عشرت سلیم, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
بھارت کے لیے ہریانہ میں ہونے والے پرتشدد مظاہروں اور احتجاج کی وجہ سے پاکستان اور بھارت کے درمیان بس اور ٹرین سروس عارضی طور پر معطل کر دی گئی ہے. اسلام آباد سے یہ رپورٹ دی ہے جلیل اختر نے.
بھارتی حکام کی درخواست پر لاہور سے نئی دہلی دوستی بس سروس اور سمجھوتا ایکسپریس ریل سروس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا ہے۔ پاکستان ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے لاہور میں مینیجر ریٹائرڈ کرنل خالد نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ بھارتی حکام نے ریاست ہریانہ میں احتجاج کے باعث ان سے درخواست کی تھی کہ وہ پیر کو بس نہ چلائیں، تاہم ان کا کہنا تھا کہ اب صورتحال میں بہتری کے بعد بھارت نے بدھ سے بس سروس بحال کرنے کی کلیئرنس دے دی ہے۔ دوستی بس سروس ماہ سوائے اتوار کے روزانہ لاہور سے نئی دہلی اور وہاں سے لاہور سفر کرتی ہے۔ بھارتی ریاست ہریانہ میں جاٹ برادری کے پرتشدد احتجاج کے بعد بھارتی حکام نے مسافروں کو امرتسر سے دہلی لے جانے میں معذوری کا اظہار کیا تھا۔ ادھر پاکستان کے سرکاری میڈیا کے مطابق دوستی بس اور سمجھوتا ایکسپریس ٹرین سروس کی معطلی کے بعد دونوں جانب پھنسے مسافروں کی ان کے ممالک جلد منتقلی سے متعلق بھی پاکستان اور بھارت کے عہدیدار ایک دوسرے سے رابطے میں ہیں۔ وزارت خارجہ کے مطابق نئی دہلی میں پاکستانی ہائی کمیشن بھارت میں پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی مدد کے لیے بھارتی حکام سے رابطے میں ہے۔ دفتر خارجہ کے ترجمان نفیس زکریہ نے کہا ہے کہ اس وقت سمجھوتا ایکسپریس ٹرین اور دوستی بس سروس معطل ہیں، جس سے بھارت میں موجود ان پاکستانیوں کے لیے مشکلات پیدا ہوئی ہیں جو اپنے ملک واپس آنا چاہتے ہیں۔ اسی طرح بھارتی ہائی کمیشن نے بھی بس اور ٹرین سروس کی معطلی کی وجہ سے پاکستان میں پھنسے بھارتی شہریوں کی مدد کی درخواست کی ہے۔ ایسے پاکستانی اور بھارتی شہری جن کے ویزے کی مدت ختم ہو رہی ہے، ان کے ویزوں کی میعاد میں توسیع کا بھی فیصلہ کیا گیا ہے تاکہ بس اور ٹرین سروس کی بحالی کے بعد وہ بآسانی اپنے اپنے ملک جا سکیں۔ بھارت میں جاٹ برادری تعلیمی اداروں اور ملازمتوں میں کوٹے کے لیے احتجاج کر رہی ہے۔ گزشتہ برس اکتوبر میں بھی بھارتی ریاست پنجاب میں کسانوں کے احتجاج کے باعث سمجھوتا ایکسپریس کو عارضی طور پر معطل کر دیا گیا تھا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
امریکہ اور روس اطلاعات کے مطابق شام میں ایک فائر بندی پر متفق ہو گئے ہیں جو ہفتے سے شروع ہوگی۔ عہدیداروں اور سفارتکاروں نے، جن کا حوالہ مغربی خبر رساں ایجنسیوں نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر دیا ہے، کہا ہے کہ جنگ بندی میں داعش اور القاعدہ سے منسلک نصرہ فرنٹ پر حملے شامل نہیں ہیں۔ اس سے پہلے امریکہ نے شام میں متعدد بم حملوں کی سخت مذمت کی تھی، جبکہ روس کا کہنا تھا کہ یہ حملے امن عمل کو پٹڑی سے اتارنے کے لیے ہیں۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے ان حملوں کو بربریت قرار دیا اور تنازع میں شریک تمام جماعتوں، خاص طور پر شامی حکومت اور اس کی حمایتی فورسز پر زور دیا کہ وہ ان کوششوں کی حمایت کریں جو اس طویل خانہ جنگی کو ختم کرنے کے لیے کی جا رہی ہیں۔ اتوار کے روز دمشق میں بم کے حملے میں کم از کم 83 جبکہ حمص میں 59 لوگ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس بارے میں مزید تفصیلات کے ساتھ مدثرہ منصر۔
امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے اتوار کے روز کہا تھا کہ روسی وزیر خارجہ سرگئی لاوروف سے ٹیلی فون پر گفتگو کے بعد ایک عارضی سمجھوتا طے پا گیا ہے۔ جان کیری کے الفاظ، حقیقت یہ ہے کہ حتیٰ کہ اس وقت بھی جبکہ میں یہاں کھڑا ہوں، ہم واقعتاً پیش قدمی کر رہے ہیں، امداد پہنچ رہی ہے، دشمنیاں ختم کرنے کا طریقہ کار طے پا گیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ پہلے کی نسبت آج ہم فائر بندی کے زیادہ قریب ہیں، اور اس بارے میں کسی بھی بات کو طے شدہ نہیں سمجھتا۔ جنگ بندی آئندہ گھنٹوں میں ممکن ہے۔ شام کے صدر بشار الاسد نے کہا ہے کہ ان کی حکومت جنگ بندی کے لیے تیار ہے، مگر اس صورت میں نہیں کہ دہشت گرد اسے اپنی پوزیشن مضبوط کرنے کے لیے استعمال کریں۔ وہ مارچ سن 2011 سے اب تک ہر مخالف جنگجو کو دہشت گرد کہتے آئے ہیں، مگر ایسے میں جب جنگ بند کروانے کے لیے دوبارہ بات چیت ہو رہی ہے، اتوار کے روز تشدد جاری رہا اور دمشق اور حمص میں داعش گروپ نے بم کے بڑے حملوں کی ذمہ داری کا دعویٰ کیا ہے۔ دمشق میں ہونے والے حملے میں کم از کم 83 افراد ہلاک ہوئے، جبکہ حمص میں 59 لوگ مارے گئے۔ کیری نے بتایا کہ جنگ بندی پر عمل درآمد کے لیے اسد کا اتحادی روس شامی حکومت اور ایران سے بات کرے گا، جبکہ امریکہ اپوزیشن گروپوں سے بات کرے گا۔ روس دمشق حکومت کی مدد کے لیے فضائی حملے کرتا رہا ہے۔ امریکہ اور دیگر ممالک کہتے ہیں کہ ان حملوں میں داعش کے بجائے شام کی باغی فورسز ہدف رہی ہیں۔ شام میں عام شہریوں کے بڑھتے ہوئے جانی نقصان کی وجہ فضائی حملے بتائے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر سرحد پار کر کے ترکی جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے یوکرین میں 500,000 سے زائد بچوں کو درپیش مسائل کو ناقابل برداشت قرار دیا ہے۔ یوکرین میں قریب 2 سال سے جاری تنازع کے نتائج کا خمیازہ بچوں کو بھی بھگتنا پڑ رہا ہے۔ یونیسیف کے مطابق مشرقی یوکرین میں روس کی پشت پناہی والے باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہنے والے بچے بنیادی ضروریات اور حقوق سے محروم ہیں۔ جنیوا سے وائس آف امریکہ کے لیے لیزا شلائن کی رپورٹ کے ساتھ بہجت چلانی۔
اقوام متحدہ کا بچوں کے لیے فنڈ کا ادارہ سمجھتا ہے کہ مشرقی یوکرین میں جاری تنازع سے متاثرہ بیشتر بچوں کی صورتحال کو محض اجتماعی نقصان کے تحت شمار نہیں کیا جا سکتا۔ ادارے کے مطابق محاذ جنگ کے قریب رہنے والے تقریباً 580,000 بچے انتہائی متاثر ہیں اور جنہیں بنیادی حقوق اور روزمرہ ضروریات سے محرومی کا سامنا ہے، وہ اس محرومی اور خوف کے نتائج کو زندگی بھر محسوس کریں گے۔ یوکرین میں یونیسیف کی نمائندہ گیووانا باربیرس کہتی ہیں کہ ان بچوں کو بنیادی حقوق سے محروم کیا جا رہا ہے، جن میں تعلیم، رہائش گاہ اور کھیلنے کا حق بھی شامل ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیو سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ 16 لاکھ افراد میں سے تقریباً 2,15,000 بے گھر ہونے والے افراد اپنے ان گھروں کو واپس نہیں لوٹ سکتے جہاں سے لڑائی کی وجہ سے انہیں نکلنا پڑا تھا۔ جووانا باربریس کہتی ہیں کہ 2 لاکھ سے زائد یعنی ہر 3 میں سے 1 کو نفسیاتی مسائل کا سامنا ہے، اور یہ بچے ہیں جنہوں نے تشدد اور لڑائی دیکھی ہے اور انہیں واقعتاً فوری مدد درکار ہے۔ علاقے میں درجہ حرارت میں بھی کمی ہو رہی ہے اور باربریس کا کہنا ہے کہ ایندھن کی قلت اور کوئلے کی بڑھتی ہوئی قیمتوں کی وجہ سے یہ ممکن ہے کہ بچے سانس کے امراض کا شکار ہو جائیں۔ وہ خبردار کرتی ہیں کہ کسی وبا کے بھی پھوٹ پڑنے کا امکان ہے کیونکہ صحت کی سہولتوں اور ادویات کی قلت کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ بچوں کے لیے یہ خطرہ بھی موجود ہے کہ وہ بارودی سرنگوں یا پھر کسی اور دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ جائیں۔ انہوں نے وائس آف امریکہ کو بتایا کہ ان دھماکہ خیز مواد کی زد میں آ کر اپاہج ہونے یا پھر ہلاک ہو جانے والے بچوں کے اعداد و شمار کو معلوم کرنے کا کوئی مناسب نظام نہیں ہے۔ وہ کہتی ہیں کہ یونیسیف کو وزارت صحت کی طرف سے فراہم کیے جانے والے بقول ان کے غیر حقیقی اعداد و شمار پر بھروسہ کرنا پڑا ہے۔
Out of the 60 children that had been killed, you know, by as a result of the conflict,
باربریس کہتی ہیں کہ اس جنگ میں اب تک جو 60 بچے ہلاک ہوئے ہیں ان میں سے 40 بارودی سرنگوں کی زد میں آ کر موت کا شکار ہوئے، لیکن میں دوبارہ یہی کہوں گی کہ میں ان اعداد و شمار کو قابل اعتماد نہیں سمجھتی۔ کیف میں حکومت نے اس تنازع کے ابتدائی مراحل میں ان لوگوں کے لیے سماجی بہبود کے تحت دی جانے والی رقوم بھی روک دی تھی جو مشرقی یوکرین میں باغیوں کے زیر کنٹرول علاقوں میں رہتے ہیں، اور اس کی وجہ سے عوام کے لیے بے حد دشواریاں پیدا ہوئیں۔ باربریس کا کہنا ہے کہ حکومت نے ابھی تک سماجی بہبود کی رقوم کی ادائیگی کو دوبارہ شروع نہیں کیا، لیکن روس مالی اعانت کرتے ہوئے اس صورتحال سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہا ہے۔
جنوبی بحر الکاہل کے جزیرہ نما ملک فجی میں جہاں ہفتے کے روز شدید طوفان نے حملہ کیا تھا، ہلاک شدگان کی تعداد کم از کم 20 تک پہنچ گئی ہے اور ہنگامی امدادی کام جاری ہیں۔ طوفان ونسٹن کے ٹکرانے کے بعد فجی کی فضا سے لے جانے والی تصویر شدید تباہی کے آثار دکھا رہی ہیں۔ مکانات زمین بوس ہو گئے ہیں، سڑکوں پر سیلاب ہے، درخت جڑوں سے اکھڑ گئے ہیں اور ملبہ جگہ جگہ پھیلا ہوا ہے۔ فجی کے وزیر اعظم وارک بینامیا راما نے کا کہنا تھا،
پاور لائنز ہیو گون ڈاؤن آل اوور دی کنٹری اینڈ روفنگ آئرن گلاس لائف الیکٹرک وائرز اینڈ ادر ہیزارڈس مٹیریلز پوز سیریس تھریٹس ٹو پبلک سیفٹی۔
وزیر اعظم کہہ رہے ہیں کہ پورے ملک میں بجلی کی لائنیں ٹوٹ گئی ہیں، لوہے کی چھتیں، گلاس، بجلی کی تاریں اور دوسرا تباہ کن مواد عوام کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے۔ ہم سخت محنت کر رہے ہیں کہ سڑکوں اور برادریوں کو ایک بار پھر محفوظ بنایا جائے۔ حکومت نے ملک بھر میں ہنگامی صورتحال نافذ کر رکھی ہے اور سمندری طوفان کے انتباہ کے مشترکہ امریکی مرکز کے مطابق ونسٹن 5 درجے کا طوفان تھا جو ملک کے شمالی ساحل ویٹیلیوز سے ٹکرایا، جو ملک کا سب سے بڑا جزیرہ ہے، جبکہ فجی مجموعی طور پر 330 چھوٹے بڑے جزائر کا آبی خطہ ہے۔ اس سمندری طوفان کے نتیجے میں ویٹیلیو کے مغربی ساحل پر واقع پرفضا سیاحتی مقام متاثر ہوا ہے جو سمندری طوفان کے محور کے قریب ترین تھا۔ امریکہ اور جنوبی کوریا شمالی کوریا کے جوہری تجربات کے جواب میں آئندہ ماہ فوجی مشقیں کریں گے، جو دونوں اتحادیوں کے درمیان اب تک کی جانے والی سب سے بڑی فوجی مشقیں ہوں گی۔ شمالی کوریا نے حال ہی میں ایک جوہری تجربہ اور طویل فاصلے تک مار کرنے والے میزائل کا تجربہ کیا تھا۔ واشنگٹن اور سول اس سال کی مشترکہ فوجی مشقوں میں تباہ کن ہتھیاروں سے دفاع پر اپنی توجہ مرکوز رکھیں گے۔ خبریں ختم ہوئیں۔ لاہور میں منعقدہ ادبی میلے کا آج دوسرا اور آخری دن تھا۔ ہمارے ساتھی افضل رحمان نے میلے میں شریک متعدد شخصیات سے انٹرویو کیے۔ اور پاکستان میں وزیر مملکت برائے داخلہ امور اور تعلیم بلیغ الرحمان نے وائس آف امریکہ کی اردو سروس کے ساتھ ایک خصوصی انٹرویو میں تعلیم اور دوسرے اہم سماجی امور کے بارے میں بات کی ہے۔ انٹرویو کر رہے ہیں قمر عباس جعفری۔
کہا جاتا ہے کہ تعلیم کی شرح جو ہے وہ کم ہو رہی ہے، اور اس کو بہتر کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ کم از کم سیکنڈری سطح تک لازمی قرار دیا جائے تعلیم کو، اور یہ مفت ہونی چاہیے۔ حکومت اس سلسلے میں کوئی اقدامات کر رہی ہے تعلیم کے معیار کو بہتر بنانے اور شرح کو بڑھانے کے لیے؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تعلیم کی شرح تو بہتر ہو رہی ہے، اور لٹریسی ریٹ جو ہے شرح خواندگی وہ بڑھ رہا ہے، 60% کو ٹچ کیا ہے اس نے۔ بذات خود یہ 60% ہونا بھی ہم سب کے لیے باعث شرمندگی ہے اور قابل قبول نہیں ہے، لیکن اس کے لیے بہت سے اقدامات کیے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال مستقل بہتری کی طرف جا رہے ہیں۔ اور ابھی آپ خوشی کی بات یہ ہے کہ اس پہ بہت زیادہ فوکس ہے، نہ صرف وفاقی حکومت کا بلکہ تمام صوبائی حکومتوں کا، اور ایس ڈی جی 4 کے بھی جو اہداف ہیں ان کو اچیو کرنے کے لیے بھی اسے اس پہ کام اور پلاننگ شروع ہو چکی ہے، اور پریکٹیکلی بہت سے کام ہو رہے ہیں۔ تو جو دوسری بات تھی کہ معیار تعلیم، وہ ایک بہت اہم شعبہ ہے جس کے اوپر ہم اب توجہ کر رہے ہیں، کیونکہ آرٹیکل 25A ہے جو کانسٹیٹیوشن کا، وہ یہ کہتا ہے کہ 5 سے 16 سال کے تمام بچے ان کو مفت اور لازمی تعلیم دینا حکومت کا فرض ہے۔ تو مفت اور لازمی تعلیم جب حکومت کا فرض ٹھہری تو بہت سے اسکول جو کچھ فیس لیا کرتے تھے وہ سب مفت ہو گئے، اور کچھ صوبوں میں اگر ابھی تک انیبلنگ اس کا لیجسلیشن انیکٹ نہیں ہو سکا یا رولز نہیں بن سکے، تو وہاں پہ بھی کافی حد تک کام ہوا ہے اور مزید ہونے کی توقع ہے اور کیا جا رہا ہے۔ تو یہ کاسٹ انٹینسیو شعبہ ہے جس میں کافی ریکوائرمنٹ رہتی ہے وسائل کی، تو اس کے لیے وسائل محدود ہونے کی وجہ سے ایشوز ضرور آ رہے ہیں، لیکن اس کو جو پرائیورٹی اب نظر آتی ہے پہلے کبھی نظر نہیں آئی، تمام صوبائی حکومتوں کا کم از کم 25% کل بجٹ کا حصہ تعلیم میں جا رہا ہے، تعلیم کے بجٹ میں جا رہا ہے، جو کہ فینومینل ہے۔ یعنی کہ چوتھائی بجٹ سے اب تعلیم جو سب سے بڑا حصہ لے گا۔
اچھا، تو یہ بتائیے کہ یہ جو فری ایجوکیشن کا گول ہے آپ کو، یہ کب تک آپ اچیو کرنے کا ٹارگیٹ رکھا ہے آپ نے؟
دیکھیے، فری ایجوکیشن تو تمام صوبے اور وفاق جو ہیں وہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم آلریڈی مفت کر چکے ہیں آرٹیکل 25A، اور اس میں مزید بہتری لا رہے ہیں، اس کا اسکوپ بڑھ رہا ہے، اور اس وقت 5 سے 16 یعنی سیکنڈری اسکول تک کی جو تعلیم ہے وہ تمام صوبوں اور تمام ملک کے سرکاری اسکولوں میں مفت ہے۔
اچھا، دوسرے ایک اور بہت بڑا مسئلہ ہے پاکستان میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے، اس کو دور کرنے کے لیے کچھ اقدامات کیے ہیں حکومت نے؟
یہ جینڈر ڈسپیریٹی جو ہے جس میں بچیوں کی شرح جو ہے وہ کم ہے اسکولوں میں اور بچوں کی شرح زیادہ ہے، اور تمام بچوں کو بھی اور تمام بچیوں کو بھی اسکول میں ہونا چاہیے، کسی ایک کا بھی جواز نہیں ہے، لیکن بدقسمتی سے جو آؤٹ آف اسکول بچے ہیں اس میں بچوں کی تعداد زیادہ ہے۔
اچھا،
یہ اس کے لیے بھی بہت سے اقدامات کیے گئے ہیں، ابھی ہمارے پاس ابھی کئی پائلٹ پروجیکٹس ابھی شروع کیے ہیں ہم نے، یونیسکو کی مدد سے بھی ایک ملالہ فنڈ کے تحت پروجیکٹ 12 ڈسٹرکٹس میں شروع کیا ہے جس کو اسکیل اپ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یونیورسٹی لیول پہ کئی جگہ ویمن یونیورسٹی اسپیشلی بنائی گئی ہیں تاکہ بچیوں کی زیادہ حوصلہ افزائی ہو۔
اچھا،
اور اسکول کے لیول پہ کافی فوکس کیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ابھی پچھلے 3 سالوں میں جو ہر سال اعداد و شمار اکٹھے کیے جاتے ہیں اس میں بچیوں کی اور بچوں کا جو یہ تفاوت ہے، جو فرق ہے، وہ کم ہوتا جا رہا ہے، اور جو جینڈر ڈسپیریٹی ہے اس میں کمی آ رہی ہے۔
اچھا، پورے ملک میں
ہم بہت سے اور ممالک سے بہتر ہیں اس معاملے میں، اور لیکن ہمیں مزید دیکھیے۔
اچھا، اوور آل ملک میں جو جینڈر ڈسکریمنیشن ہے یعنی جنس کی بنیاد پر امتیاز برتا جاتا ہے، اس کے سلسلے میں حکومت نے کوئی اقدامات کیے ہیں ہر جگہ؟ ہر
جینڈر ڈسکریمنیشن جو ہے وہ تعلیم کے علاوہ بہت سے شعبوں میں اور ہے، اس کے لیے کچھ پارلیمان نے پچھلے کچھ سالوں میں کچھ قوانین بھی پاس کیے ہیں، اور حکومت پنجاب نے پچھلے دنوں بہت بڑی ایک کیمپین بھی چلائی ہے اور خواتین کے لیے اپنے ڈپارٹمنٹ کو بھی اسٹرینتھن کیا ہے، اسی طرح وفاق میں بھی کچھ اقدامات اٹھائے گئے ہیں، اور یہ بھی چیزیں بہتری کی طرف جا رہی ہیں۔
بہت شکریہ بلیغ الرحمان صاحب۔
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ۔
شام کے اندر اور بیرونی ملکوں میں پناہ لینے والے شامی باشندوں دونوں کی مدد کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اس ملک میں 5 سالہ خانہ جنگی کا خاتمہ کیا جائے، لیکن اب جبکہ بین الاقوامی برادری متحارب فریقوں کو مذاکراتی میز پر لانے کی کوشش کر رہی ہے، شام کے لوگ بدستور مصائب کا شکار ہو رہے ہیں۔ شام کی جنگ ایک ایسے بحران کا باعث بن چکی ہے جس کی کوئی مثال موجود نہیں ہے۔ 2.5 لاکھ سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں جبکہ 1.7 کروڑ لوگوں کو مدد کی اشد ضرورت ہے۔ شام کی کل آبادی میں سے لگ بھگ نصف کو اپنا گھر بار چھوڑ کر بھاگنے پر مجبور ہونا پڑا ہے۔ ان میں سے تقریباً 40,60,000 افراد پڑوسی ملکوں میں پناہ لے چکے ہیں، جبکہ مزید 60,50,000 لوگ اندرون ملک نقل مکانی کر چکے ہیں۔ ان لوگوں کو جن بدترین مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ان سے نمٹنے کی کوشش میں برطانیہ، کویت، جرمنی، ناروے اور اقوام متحدہ نے فروری کے اوائل میں مل کر ایک کانفرنس کی میزبانی کی تاکہ امدادی کاموں کے لیے درکار کثیر فنڈز اکٹھے کیے جا سکیں۔ اس کانفرنس میں 11 ارب ڈالر کے عطیات کے وعدے کیے گئے، 5 ارب 80 کروڑ ڈالر سن 2016 کے لیے اور مزید 5 ارب 40 کروڑ ڈالر سن 2017 اور سن 2020 کے درمیان دیے جانے کے وعدے کیے گئے ہیں۔ کانفرنس کے دوران امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے امریکہ کی جانب سے زندگی بچانے سے متعلق انسانی ہمدردی کی امداد کی مد میں لگ بھگ 601 ملین ڈالر کی اضافی معاونت کا اعلان کیا، جس کے بعد شام کی جنگ سے متاثرہ افراد کے لیے امریکہ کی جانب سے اب تک دی جانے والی انسانی ہمدردی کی کل مالی مدد 5 ارب 10 کروڑ ڈالر تک پہنچ گئی ہے۔ ان فنڈز کا، جن کا گزشتہ ہفتے اعلان ہوا ہے، خطے بھر کے لوگوں کو انسانی ہمدردی کی امداد فراہم کی جائے گی اور ان ملکوں کی مدد کی جائے گی جو ان شامی پناہ گزینوں کی بڑی بڑی آبادیوں کی میزبانی کر رہے ہیں۔ وزیر خارجہ کیری نے اردن اور لبنان میں امریکہ کی جانب سے تعلیم کے شعبے میں ترقیاتی معاونت کے لیے 29 کروڑ ڈالر سے زیادہ کی مدد کا اعلان کیا۔ دنیا بھر سے 11 ارب ڈالر کا عطیہ بہت بڑی رقم ہے، لیکن ضروریات بھی بے تحاشا ہیں۔ اس لیے امریکی وزیر خارجہ جان کیری نے کہا کہ ہم عالمی برادری سے درخواست کرتے ہیں کہ وہ پناہ گزینوں کے لیے انسانی ہمدردی کی فنڈنگ کی اپیلوں پر اپنے مجموعی رد عمل میں کم از کم 30% تک اضافہ کرے۔ ہم کم از کم 10 ملکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اتنے زیادہ فنڈز کے وعدے کریں جو انہوں نے اس سے پہلے کبھی نہ کیے ہوں۔ ہم ان 10 ملکوں پر پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے پر زور دیتے ہیں جنہوں نے ماضی میں کبھی ایسا نہیں کیا۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ ہم کثیر فریقی ترقیاتی بینکوں پر زور دیتے ہیں کہ وہ اردن اور لبنان جیسے ملکوں اور میزبان برادریوں کی مدد کے لیے سہولیات اور روزگار پیدا کرنے میں معاونت سے متعلق پروگراموں کے لیے مراعاتی سرمایہ کاری کے ذریعے مدد کے طریقے تلاش کریں۔ انہوں نے کہا، اور ہم پناہ گزینوں کی صرف رہائش کے مسئلے پر ہی نہیں بلکہ تعلیم اور ملازمتوں کی فراہمی کے ذریعے انہیں خود پر انحصار کرنے کے قابل بنانے اور معمول کی زندگی پر واپس لانے میں مدد دینے پر بھی خصوصی توجہ دینے پر زور دے رہے ہیں۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔ اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA۔ آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں۔ پتہ ہے www.voanews.com/editorial۔
آواز دوست انعامی مقابلہ، میری کہانی۔
ہم ایک عرصے سے آپ کو یہ کہانیاں سنا رہے ہیں، لیکن ہم ہی کیوں، اب آپ کی باری ہے۔ منتخب کہانیوں کو ہم آپ کی اپنی آواز میں اردو ریڈیو، ٹیلی ویژن اور ویب پر سنوائیں گے۔
ہر ماہ 3 منتخب کہانیوں پر بڑے انعامات دیے جائیں گے، لیکن پروگرام میں نشر ہونے والی ہر کہانی کسی نہ کسی انعام کی مستحق ہوگی۔
آپ یہ کہانیاں ہمیں ای میل بھی کر سکتے ہیں، urdu.feedback@voanews.com۔ کہانیاں بھیجنے کے لیے پاکستان میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 1353 یعنی 1353 اسلام آباد، پاکستان۔
اور بھارت میں ہمارا پتہ ہے، میری کہانی، وائس آف امریکہ اردو سروس، پی او باکس نمبر 5437 یا 5437 نئی دلی 110011 بھارت۔ اردو سروس کے یہ پروگرام میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر پاکستانی وقت کے مطابق روزانہ شام 7 بجے سے صبح 7 بجے تک نشر ہوتے ہیں,
تو انتظار رہے گا آپ کی کہانیوں کا.
مزید تفصیلات کے لیے اردو voa.com. آواز دوست, انعامی مقابلہ, میری کہانی.
پاکستان میں اس وقت رات کے 11:30, بھارت میں 12, اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کا 1:30 بج رہا ہے. وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید, خبروں کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ. اقوام متحدہ کے تعلیم اور ثقافت کے ادارے یونیسکو کا کہنا ہے کہ پاکستان کے اسکولوں میں اردو کے ذریعے تعلیم سے علاقائی زبانوں کو نقصان پہنچ رہا ہے. اسلام آباد میں لوک ورثہ کے زیر اہتمام پاکستان کی علاقائی زبانوں اور ثقافتوں کے فروغ کے سلسلے میں دو روزہ میلے میں یہ موضوع زیر بحث آیا. اسلام آباد سے ناصر محمود کی رپورٹ.
اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم, سائنس و ثقافت یونیسکو نے مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے کہا ہے کہ کثیر النسلی معاشروں میں بچوں کو اس زبان میں تعلیم دی جانی چاہیے جو وہ سمجھتے ہیں. یونیسکو کے مطابق پاکستان جیسے متنوع معاشرے کے اسکولوں کی اکثریت میں اردو کو ہی ذریعہ تعلیم رکھا گیا ہے, جو کہ ضرورت کے مطابق ایک سہل نظام تو ہے, لیکن اس سے ایسی مخاصمت بھی پیدا ہوتی ہے جو ثقافتی اور سماجی عدم مساوات کا سبب بنتی ہے. اسلام آباد میں مادری زبان کے عالمی دن کے حوالے سے منعقدہ ایک میلے میں شریک سماجی, ثقافتی اور ادبی شعبے سے تعلق رکھنے والوں کا کہنا تھا کہ مادری زبانوں کو اہمیت دے کر معاشرے میں ہم آہنگی اور سماجی میل جول کو بڑھانے میں مدد لی جانی چاہیے, جس سے عدم برداشت اور مخاصمت کا خاتمہ کرنے میں قابل ذکر پیش رفت ہو سکتی ہے. معروف ادیبہ اور پاکستان میں لوک ورثہ کی ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر فوزیہ سعید بھی اس تاثر سے متفق دکھائی دیتی ہیں. وائس آف امریکہ سے گفتگو میں ان کا کہنا تھا کہ مادری زبانوں کے بارے میں سوچ یہی ہے کہ یہ آگے بڑھنے کے لیے بے معنی ہے, جو کہ ایک غلط سوچ ہے.
ہم اپنی مادری زبانوں کی عزت نہیں کرتے, عزت نہیں کرتے, ان کو ہم نیچا سمجھتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ آگے زندگی میں ترقی کرنے کے لیے وہ بے معنی ہے. تو جس معاشرے میں جو تہذیب جو ہے یا جو معاشرہ جو ہے وہ اپنی زبانوں کو گھٹیا سمجھے, وہاں زبانیں مریں گی ہی. یہ جو ایک ٹیبو ہے اور یہ جو سوچ ہے, یہ اچھے معاشروں کی سوچ نہیں ہوتی. ایسی وہ معاشرے جس میں ہم نے اپنی اولاد کو, اپنی اگلی جنریشن کو ایک اپنی ساخت دینی ہے, ایک شناخت دینی ہے کہ ہم پاکستانی لوگ ہیں اور ہماری بہت سے رنگ ہیں اور ہم ایک ڈائیورس سوسائٹی ہیں. اسی لیے تو ہم فیڈریشن ہیں. اب دیکھیے نا, ہمارا اسٹرکچر پورا جو ہے اٹ کالز فار ڈائیورسٹی, اٹ کالز فار رسپیکٹ فار ڈائیورسٹی. ہم ایک فیڈریشن ہیں, ہماری کئی اکائیاں ہیں, ان اکائیوں کے کئی رنگ ہیں, ان اکائیوں کی کئی زبانیں ہیں. ہم ان کو مانے بغیر کیسے ایک دوسرے کو گدم گتا ایک بناتے چلے جائیں گے, ایک رنگ دے دیں گے, ایک ہی اس کو آواز دے دیں گے؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس سے دوریاں بڑھتی ہیں, اس سے اینیموسٹیز بڑھتی ہیں, اس سے ایک دوسرے کے وہ گلے کاٹنے کو تیار ہو جاتے ہیں. ایسا نہیں کرنا چاہیے قوموں کو. جتنی ڈائیورسٹی کو آپ اپریشیٹ کریں گے, اتنی ہی اینیموسٹیز گھٹیں گی, اتنا ہی قریب آئیں گے.
پاکستان اکادمی ادبیات کے چیئرمین ڈاکٹر محمد قاسم بوگیو کا کہنا ہے کہ ادب, ثقافت اور ماضی کے ورثے کو نوجوان نسل سے روشناس کروا کر اور انہیں اس کی ترغیب دلا کر مثبت سوچ کو پروان چڑھانے میں مدد لی جا سکتی ہے.
ثقافتیں اس طرح بنتی ہیں, لوک ادب اس طرح نکلتا ہے کہ بھائی منگلنگ ہوتی ہے مختلف تہذیبوں کی, مختلف ثقافتوں کی. تو اس حوالے سے ہم خوش قسمت ہیں کہ ہمارے پاس یہ چیزیں ہیں, اور ان کو جب گایا جاتا ہے تو ان کا امپیکٹ اور اپنی طرح سے ہوتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف لوگ فنکار جن کو علم بھی نہیں ہے, کوئی آفیشیل سرکاری تعلیم بھی نہیں ہے, لیکن جب وہ کوئی گیت گانے بیٹھتے ہیں تو اس میں آپ کے مطلب روئیں اور رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ان کا امپیکٹ ہے. اب اگر ان کو آپ بڑھائیں گے تو وہ لوگ جو کسی دوسرے اثرات میں آ کے, دوسرے مختلف وقتوں پہ جو مختلف قسم کے اثرات میں آ کے اور کوئی غلط کام, نفرت پھیلاتے ہیں, کرمنل بنتے ہیں, تو ان کی وہ مطلب کرمنلٹی, وہ نفرتوں کم کرنے کے لیے بھی یہ ادب اور کام آ سکتا ہے.
فوزیہ سعید اور ڈاکٹر قاسم بوگیو دونوں ہی کا ماننا ہے کہ مادری زبانوں کی ترویج سے ثقافتی ہم آہنگی کو تقویت مل سکتی ہے, جو کہ ایک صحت مند معاشرے کی بقا کے لیے ضروری ہے. ناصر محمود, وائس آف امریکہ, اسلام آباد.
کراچی میں متحدہ قومی موومنٹ کی 4 روزہ بھوک ہڑتال ختم ہو گئی ہے. سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت اس عدالتی فیصلے کے خلاف علامتی احتجاج کر رہی تھی جس کے تحت پارٹی کے رہنما الطاف حسین کے بیانات کی میڈیا نشر و اشاعت پر پابندی لگا دی گئی ہے. کراچی سے شہزاد حسین کی رپورٹ.
پیر کو صوبہ سندھ کی دوسری بڑی سیاسی جماعت متحدہ قومی موومنٹ کی چار روزہ علامتی بھوک ہڑتال کا چوتھا اور آخری دن ہے۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کارکن اپنے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر کو نشر کرنے پر عائد پابندی کے خلاف کراچی پریس کلب کے باہر صبح 11 بجے سے رات 11 بجے تک علامتی بھوک ہڑتال کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ جمعے کو شروع ہوا تھا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما اور کراچی کے نامزد ڈپٹی میئر ارشد وہرا نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے ایم کیو ایم کے علامتی بھوک ہڑتالی کیمپ کا دورہ کر کے ایم کیو ایم کے ساتھ اظہار یکجہتی کیا۔
پنجاب میں اور پشاور میں انشاءاللہ تعالی یہ 25 تک جو ہے کنٹینیو رہے گا اور آج یہ یہاں پہ ختم ہو جائے گا، لیکن یہ تو ایک ٹوکن شو کہہ لیں آپ اس کو، علامتی مطلب بھوک ہڑتال جو تھی وہ یہ تھی تاکہ ایک میسج جائے کہ بھائی ہمارے کارکنان، ہمارے لوگ، ہمارے شہر کے لوگ پہلے تحریک الطاف بھائی کے ساتھ ہیں اور ان پہ جو پابندی لگی ہے یہ بالکل غلط پابندی ہے، کیونکہ آئین کا آرٹیکل 19 جو ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہر ایک کو بولنے کی مکمل آزادی، ہر شہری کو، پاکستان کے شہری کو بولنے کی مکمل آزادی ہے۔
وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے تجزیہ کار پروفیسر توصیف احمد نے اس صورتحال پر کچھ یوں روشنی ڈالی۔
میرا خیال ہے لاہور ہائی کورٹ کو یا اس کے بعد سپریم کورٹ کو ضرور اس طرح کی ہونے والے احتجاج پہ توجہ دینی ہوگی اور اس پابندی کے خاتمے اور اس کے بعد الطاف حسین کی لندن سے تقاریر کے معاملے میں کوئی نہ کوئی طریقہ کار ضرور طے ہوگا، اور میرا خیال یہ ہے کہ حکومت کو بھی اس میں پارٹی بن کے کوئی ایسا طریقہ کار طے کرنا چاہیے کہ آرٹیکل 19 کے مطابق جو ہے وہ ہر شخص کو آزادی اظہار کا موقع ملے، مگر کسی بھی شخص یا فرد کو اس بات کی اجازت نہ دی جائے کہ وہ الیکٹرانک میڈیا کو دباؤ ڈال کے اپنی مرضی کے پروگرام منعقد کرانے کی کوشش کرے۔ دونوں چیزیں ہونی چاہیے۔
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی تقاریر اور تصاویر نشر کرنے پر پابندی، اشتعال انگیز بیانات سے متعلق کیس میں لاہور ہائی کورٹ نے لگائی تھی۔ شہزاد حسین، وائس آف امریکہ، کراچی۔
بھارت کے زیر انتظام کشمیر میں پامپور قصبے کے مضافات میں 3 کشمیری عسکریت پسندوں کو بھارتی افواج نے 48 گھنٹوں کی جدوجہد کے بعد ہلاک کر دیا۔ سری نگر سے یوسف جمیل اس کی تفصیل دیں گے۔
دارالحکومت سری نگر کے مضافات میں واقع ایک سرکاری عمارت میں محصور عسکریت پسندوں کو زیر کرنے کے لیے بھارتی فوج نے مارٹر بم اور راکٹ استعمال کیے، جس کے ساتھ ہی طرفین کے درمیان جھڑپ تقریباً 48 گھنٹے تک جاری رہنے کے بعد پیر کی سہ پیر ختم ہو گئی۔ شدید بمباری سے کثیر منزلہ عمارت کو شدید نقصان پہنچا اور زوردار دھماکوں کے بیچ اس کی بالائی منزل سے آگ کے شعلے بلند ہوئے۔ اس سے پہلے فائرنگ اور جوابی فائرنگ کے بیچ فوجی کمانڈوز نے 3 عسکریت پسندوں کو عمارت کی اوپری منزل کے ایک ہال تک محدود کر کے فیصلہ کن حملہ کیا، نیز عمارت کے تمام حصوں کو ایک ایک کر کے اپنے قبضے میں لے لیا۔ عسکریت پسند آخری دم تک لڑتے رہے اور ان کی فائرنگ اور دستی بموں کی زد میں آ کر 2 فوجی کپتان اور ایک کارپورل اپنی جان گنوا بیٹھے۔ کئی فوجیوں کے چوٹیں آئیں۔ آپریشن کے دوران فوج کو بھارت کی وفاقی پولیس فورس CRPF اور مقامی پولیس کے عسکریت مخالف اسپیشل آپریشنز گروپ SOG کی مدد بھی حاصل رہی۔ فوج نے محصور عسکریت پسندوں کی نقل و حرکت کا پتہ لگانے کے لیے ڈرون کیمرے بھی استعمال کیے، جبکہ علاقے کے اوپر فوجی ہیلی کاپٹر بھی گشت کرتے دیکھے گئے۔ جھڑپ سنیچر کو مقامی وقت کے مطابق شام 4 بجے اس وقت شروع ہوئی تھی جب عسکریت پسندوں نے سری نگر سے 16 کلومیٹر جنوب میں واقع پامپور سمپورا کے علاقے سے گزرنے والی CRPF کی ایک کانوائے پر گھات لگا کر حملہ کیا اور پھر قریبی کثیر المنزلہ عمارت میں پناہ لی۔ عسکریت پسندوں کی فائرنگ اور جوابی کاروائی کے دوران CRPF کے 2 اہلکار اور ایک مقامی شہری عبدالغنی میر ہلاک ہوئے تھے۔ تباہ شدہ عمارت کے ملبے سے 3 عسکریت پسندوں کی لاشیں برآمد کر لی گئی ہیں، ان کی فوری طور پر شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ تاہم نئی دہلی میں CRPF کے ڈائریکٹر جنرل پرکاش مہرا نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ لگتا ہے کہ اس کی کانوائے پر کیے گئے حملے کے پیچھے لشکر طیبہ کا ہاتھ ہے۔ محصور عسکریت پسندوں کے خلاف فوجی آپریشن جاری تھا کہ قریبی قصبے پاپور میں کرفیو جیسی بندشوں کے باوجود ہزاروں لوگوں نے سڑکوں پر آ کر بھارت سے آزادی کے مطالبے کے حق میں نعرے لگائے. مظاہرین نے جب اس مقام کی طرف پیش قدمی شروع کی جہاں جھڑپ ہو رہی تھی تو حفاظتی دستوں نے ان پر آنسو گیس کے گولے داغے. مظاہرین نے حفاظتی دستوں پر سنگباری کی اور یہ سلسلہ کئی گھنٹے تک جاری رہا. تقریباً 20 افراد زخمی ہوئے جن میں 5 پولیس والے بھی شامل ہیں. یوسف جمیل, وائس آف امریکہ, سری نگر.
کینیا کی پولیس کو ملک میں بدترین دہشت گردی کا ہدف بننے والے علاقوں میں استعمال کے لیے 30 بختر بند گاڑیاں دی گئی ہیں. نیروبی سے وائس آف امریکہ کے لیے محمد یوسف اطلاع دیتے ہیں کہ سیکیورٹی امور کے تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ ایک اچھی پیش رفت ہے, لیکن کینیا کو الشباب کے خلاف جاری لڑائی جیتنے کے لیے مزید اقدامات اٹھانے ہوں گے. تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی.
کینیا کے صدر اوہورو کینیاٹا نے پولیس عہدیداروں کو تحفظ فراہم کرنے اور بہتر ساز و سامان سے لیس کرنے کی کوششوں میں 30 بختر بند گاڑیوں کے استعمال کی اجازت دی ہے جنہیں شمال مشرقی اور ساحلی علاقوں میں ان عسکریت پسندوں کے مقابلے میں استعمال کیا جائے گا جو سرحد پار کر کے ملک کے اندر داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. صدر نے کہا کہ انہیں توقع ہے کہ پولیس, فوج اور دوسرے سیکیورٹی اداروں کی مدد کے بغیر کام کرنے کی اہل ہو سکے گی. تجزیہ کار یان سینٹ پیئر برلن میں قائم سیکیورٹی کا ادارہ موسکان چلاتے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ دہشت گردی کے خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے سیکیورٹی کے تمام شعبوں کو شامل کرنے اور ساز و سامان سے لیس کرنے کی ضرورت ہے. کہتے ہیں کہ یہ ایک بہتر کاروائی ہے. میرا خیال ہے کہ صدر کینیاٹا اور کینیا کی حکومت نے بالآخر اس بات کو سمجھ لیا ہے کہ الشباب جیسے دہشت گرد گروپ کا مقابلہ کرنے کے لیے صرف فوجی نہیں بلکہ تمام متعلقہ فریقوں کو شامل کرنا ضروری ہوگا. یہ ایک بہتر صورت ہے کہ حکومت سیکیورٹی کے تمام اداروں میں مزید وسائل فراہم کرنے کو تیار ہے. سیکیورٹی تجزیہ کار اینڈرسن فرینکلن یہ گاڑیاں استعمال کرنے والے عہدیداروں کی ٹریننگ کے بارے میں سوال اٹھاتے ہیں. ان کا کہنا ہے
If there are police inside one of these armored personnel carriers that runs over a landmine or has a landmine detonated under it. تجزیہ
کار اینڈرسن فرینکلن کہتے ہیں کہ اگر کسی بختر بند گاڑی میں پولیس کا عملہ موجود ہے اور وہ کسی بارودی سرنگ سے ٹکرا جاتے ہیں یا کسی دھماکہ خیز مواد کی زد میں آتے ہیں یا پھر گھات لگا کر بیٹھے لوگوں کے حملے کا نشانہ بنتے ہیں تو گاڑی کے اندر موجود عملہ ابتدائی طور پر دھماکوں سے تو بچ جائے گا, لیکن سوال یہ ہے کہ دھماکے کے بعد ان کا رد عمل کیا ہوگا اور گھات لگا کر کیے گئے حملے میں متاثر ہونے والی گاڑی کے اندر سے نکلنے کی صورت ان کے لیے کیا ہوگی. میرے خیال میں پولیس کے لیے مناسب طور پر کارروائی کرنا ممکن نہیں ہوگا. لیکن کینیا کی وزارت داخلہ کے ترجمان موویندا جوکا کہتے ہیں کہ وہ تجزیہ کار فرینکلن سے اتفاق نہیں کرتے. ان کا کہنا ہے کہ بختر بند گاڑیوں کی فراہمی سے قبل بعض عہدیداروں کو ٹریننگ دے دی گئی تھی.
These are new challenges that we've not had before. But the more you get a new challenge, you deal with it. When a new challenge comes, at first you don't react the way you should.
وزارت داخلہ کے ترجمان کہتے ہیں کہ ہمارے سامنے کچھ ایسے چیلنج ہیں جو پہلے درپیش نہیں تھے, لیکن جیسے جیسے کوئی نیا چیلنج سامنے آتا ہے اس سے نمٹنے کی صورت بھی ممکن ہو جاتی ہے. کسی بھی نئے چیلنج کا رد عمل پہلی مرتبہ اس انداز میں نہیں ہوتا جیسا کہ ہونا چاہیے. ہم اس سے سیکھ لیتے ہیں اور آئندہ ایسے ہی چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے بہتر طور پر تیار ہوتے ہیں. موویندا کہتے ہیں کہ عام پولیس نہیں بلکہ نیم فوجی پولیس یونٹ ہی ان گاڑیوں کو استعمال کریں گے. الشباب نے کینیا میں سیکیورٹی عہدیداروں اور شہریوں کو ہدف بنایا ہے. کینیا کی سیکیورٹی افواج پر نکتہ چینی کی جاتی ہے کہ گزشتہ برس گریسا یونیورسٹی کالج پر حملے اور 2013 میں ویسٹ گیٹ شاپنگ مال کے محاصرے کے دوران یرغمال افراد کو بچانے کے لیے کی جانے والی جوابی کارروائی سست رہی. بعض عہدیدار کہتے ہیں کہ انہیں اس بات کے بارے میں معلوم ہی نہیں تھا کہ ان کارروائیوں کے دوران نگران ادارہ کون سا تھا. سینٹ پیئر کہتے ہیں کہ الشباب کی طرف سے بڑھتے خطرے کے پیش نظر کینیا کو اپنی کمان کے ڈھانچے کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے.
How is the chain of command set up? Now that needs to be defined
very, very clearly. And once that's defined, then it needs to be, then the training needs to take place.
ضرورت اس بات کو سمجھنے کی ہے کہ کمان کا ڈھانچہ کس طرح تشکیل دیا جائے. اس کی وضاحت کرنا بے حد ضروری ہے, اور وضاحت کے بعد ٹریننگ بھی درکار ہے. اسے محض تحریری طور پر سامنے نہیں آنا چاہیے, بلکہ سیکیورٹی افواج کے لیے ضروری ہے کہ وہ صورتحال کو بہتر طور پر سمجھیں اور کسی بھی واقعے کے ظہور پذیر ہونے کے بعد مل کر کام کرنے کی صلاحیت پیدا کریں. کینیا نے القاعدہ سے منسلک گروپ الشباب کا مقابلہ کرنے کے لیے 2011 میں اپنے فوجی صومالیہ بھیجے تھے, اور الشباب نے اس عزم کا اظہار کر رکھا ہے کہ جب تک اس کی فوجیں صومالیہ میں رہیں گی وہ کینیا پر حملے جاری رکھیں گے. بیجا جولانی, اردو وی او اے, واشنگٹن.
برطانیہ کے وزیر اعظم ڈیوڈ کیمرون نے کہا ہے کہ برطانیہ کا یورپی یونین سے اخراج کے بارے میں ریفرنڈم کا فیصلہ آخری ہوگا. کیمرون نے پیر کے روز پارلیمنٹ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک کے مستقبل کے لیے ایک اہم فیصلہ ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہم پر یہ واضح ہونا چاہیے کہ یہ آخری فیصلہ ہوگا. انہوں نے لندن کے میئر بوریس جانسن کے دوسرا ریفرنڈم کرانے کے مطالبے کو مسترد کر دیا, جنہوں نے کہا تھا کہ یورپی یونین سے نکلنے کا فیصلہ برطانیہ کو موقع فراہم کرے گا کہ وہ یورپی یونین سے اپنی شرائط منوائے. اس سے پہلے موصول ہونے والی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر.
جانسن برطانیہ کے مقبول ترین مگر غیر روایتی سیاستدانوں میں سے ایک ہیں. وہ اس وقت قدامت پسندوں میں نمایاں ہو گئے جب انہوں نے اپنے ساتھی قدامت پسند کیمرون کے اس نظریے سے اختلاف کیا کہ 28 رکنی یورپی یونین میں شامل رہنے میں ہی برطانیہ کی بہتری ہے. جانسن کے الفاظ,
I've decided after a huge amount of heartache because I did not want to do anything. I wanted, the last thing I wanted was to go against
بڑے دکھ کے بعد میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کیونکہ میں ایسا کچھ کرنا نہیں چاہتا تھا. ڈیوڈ کیمرون یا حکومت کے خلاف جانا میری آخری ترجیح ہوتی, مگر شدید دکھ کے بعد میرے خیال میں میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں. میں یورپی یونین سے علیحدگی کے حق میں ووٹ کے لیے مہم چلاؤں گا یا جو بھی موضوع ہوگا. میرے خیال میں ایسے بہت سے موضوع ہیں, مگر میرے خیال میں یہ بنیادی بات ہے کیونکہ میں اس ملک کے لوگوں کے لیے بہتر فیصلہ چاہتا ہوں, ان کا پیسہ بچانے کے لیے اور کنٹرول واپس لینے کے لیے, اور میرے خیال میں اس سب کا مقصد یہی ہے. گزشتہ ہفتے کیمرون دیگر یورپی رہنماؤں سے کچھ رعایتیں حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے تھے تاکہ برطانیہ کی یورپی یونین میں شمولیت برقرار رہے. جانسن یہ کہتے ہوئے عشروں سے برسلز میں قائم یورپی یونین پر نکتہ چینی کرتے رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ برطانیہ کے یورپی یونین سے روابط تجارت اور تعاون کی بنیاد پر ہوں, نہ کہ سیاسی منصوبے کے طور پر. کیمرون نے اس مسئلے پر ریفرنڈم کے لیے 23 جون کی تاریخ مقرر کی ہے. کوئی اتفاقی رائے لندن کو بعض ایسے تقاضوں سے زیادہ تر تحفظ فراہم کرے گا جنہیں وہ پسند نہیں کرتا, جیسا کہ یورپی یونین کے برطانیہ میں مقیم باشندوں کو یکساں مراد دینا اور یورو کرنسی کے 19 ملکی بلاک کے ارکان کے لیے مالی امدادی پیکج میں مالی تعاون کرنا, حالانکہ برطانیہ یورو کرنسی استعمال نہیں کرتا. کیمرون نے اتوار کے صبح برطانوی ٹیلی ویژن پر جانسن کو اس بات پر آمادہ کرنے کی کوشش کی کہ وہ یورپی یونین میں شمولیت برقرار رکھنے کی مہم کی حمایت کریں. کیمرون کہتے ہیں کہ برطانیہ کی قومی سلامتی کا بہتر تحفظ یورپی یونین میں شامل رہنے میں ہے. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
یوگنڈا میں پولیس نے اپوزیشن لیڈر کیزا بیسیجے کو پیر کے روز دوبارہ گرفتار کر لیا ہے. چند روز پہلے وہ صدارتی انتخاب ہار گئے تھے جس پر انہوں نے دھاندلی کا الزام لگایا تھا. بیسیجے پیر کے روز دارالحکومت کمپالا میں انتخابی کمیشن کے ہیڈ کوارٹر جانے والے تھے تاکہ وہ انتخابات کے خلاف قانونی شکایت داخل کرنے کے لیے ثبوت حاصل کر سکیں. عہدیداروں نے جواد کے صدر دفتر پر بھی چھاپہ مارا اور وہاں سے دستاویزات اور عدد و شمار اکٹھا کر لیں. بیسیجے کو پچھلے ہفتے میں کئی بار گرفتار کیا گیا. جمعرات کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات میں صدر یووری میسوینی ایک اور صدارتی مدت کے لیے کامیاب قرار پائے تھے. بولیویا کے صدر نے آئین میں تبدیلی کی ایک کوشش کی ہے جو انہیں چوتھی مدت کے لیے صدارتی انتخاب لڑنے کی اجازت دے گی, لیکن اتوار کے صبح ایک ریفرنڈم کے ووٹوں کی گنتی میں لگتا ہے کہ وہ شکست کھا رہے ہیں. ایوو موریل سن 2019 میں چوتھی مرتبہ مسلسل صدارتی انتخاب لڑنا چاہتے ہیں. تجزیہ کاروں کے مطابق ووٹروں نے ریفرنڈم میں انہیں معمولی برتری سے شکست دے دی، لیکن نائب صدر ایورو گارشیا نے اتوار کو دیر گئے کہا کہ ووٹوں کی گنتی ابھی مکمل نہیں ہوئی اور مقابلہ اتنا سخت ہے کہ نتیجہ واضح نہیں ہو سکتا۔ ووٹرز اس معاملے پر برابر میں تقسیم ہیں۔ اور ادھر امریکی ریپبلکن جماعت کے صدارتی نامزدگی کے خواہش مند امیدوار نیواڈا میں مہم چلا رہے ہیں، جن میں ارب پتی کاروباری ڈونلڈ ٹرمپ منگل کے روز ہونے والے پارٹی کاکس میں اپنی تیسری مسلسل کامیابی کی کوشش کریں گے۔ ان کے بڑے حریف فلوریڈا کے سینیٹر مارکو روبیو اور ٹیکساس کے سینیٹر ٹیڈ کروز ہیں۔ سی این این اور او آر سی کی ایک حالیہ رائے شماری میں بتایا گیا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ 45% کے ساتھ سب سے آگے ہیں، روبیو کے 19% اور کروز کے حق میں 17% ووٹ ڈالے گئے ہیں۔ اس سے پہلے نیواڈا میں منعقدہ ڈیموکریٹک کاکس میں، جو اس پارٹی کا امریکی مغرب میں ہونے والا پہلا صدارتی انتخابی مارکہ ہے، سابق وزیر خارجہ ہلری کلنٹن کو سبقت حاصل ہو گئی ہے، جہاں انہوں نے ورمونٹ کے سینیٹر برنی سینڈرز کو پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے 52.7 جبکہ سینڈرز نے 47.3% ووٹ حاصل کیے۔ دونوں امیدواروں کی انتخابی مہم نے نیواڈا کو، جو کثیر نسلی ریاست ہے، قومی دھارے کے انتخابی فیصلے کی پرکھ کے مقابل مارکا قرار دیا تھا۔ اب اگلے ہفتے ہلری کلنٹن ڈیموکریٹک پارٹی کے لیے اضافی جوش کے ساتھ جنوبی کیرولائنا کا رخ کریں گی۔ سن 2016 کی انتخابی مہم کے دوران ہلری کلنٹن کی یہ دوسری فتح ہے، جس سے قبل انہوں نے آئیووا کاکس جیتا تھا۔ سینڈرز نے نیو ہیمپشائر پرائمری بڑی اکثریت سے جیتی تھی۔ مصر کی ایک عدالت نے جنسی تفصیلات پر مبنی ایک ناول کے کچھ حصے ایک ادبی اخبار میں شائع ہونے کے بعد اس کے مصنف کو معاشرے میں فحاشی پھیلانے کے الزام میں 2 سال قید کی سزا سنائی ہے۔ احمد ناجی کا ناول اسخدام الحیات کا ایک باب سرکاری ادبی اخبار میں سلسلے وار شائع ہوا تھا، جس کے بعد ایک عام شہری نے ان کے خلاف اس بنیاد پر مقدمہ کر دیا تھا کہ ناول کے اقتباسات پڑھنے سے اس کو تکلیف پہنچی ہے۔ احمد ناجی کو ابتدائی طور پر جنوری میں الزام سے بری کر دیا گیا تھا، مگر استغاثہ نے اس فیصلے کے خلاف اپیل دائر کی، جس کے بعد ان پر دوبارہ مقدمہ چلا کر ہفتے کو انہیں 2 سال کے لیے قید کی سزا سنائی گئی۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے فلسطینی اتھارٹی کے صدر محمود عباس پر زور دیا ہے کہ وہ مغربی کنارے اور یروشلم میں فلسطینیوں اور اسرائیلی شہریوں کے درمیان جاری حالیہ کشیدگی میں کمی کے لیے کردار ادا کریں۔ امریکی محکمہ خارجہ کے ایک ترجمان کے مطابق جان کیری نے اتوار کو دورہ اردن کے دوران فلسطینی صدر سے ملاقات کی تھی۔ خبریں ختم ہوئیں۔
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر۔ ایک زمانہ تھا جب ایک گھر میں صرف ایک فون ہوتا تھا جو گھر بھر کی ضروریات پوری کرتا تھا، اور ایک عرصے تک لینڈ لائن کی یہ سہولت گھروں اور دفتروں میں فوری رابطے کا ذریعہ رہی۔ پھر کار فون متعارف کروایا گیا، اور 2 یا 3 عشروں میں ٹیلی فون نہ صرف ہر ایک کی ذاتی ملکیت اور ضرورت بن گیا، بلکہ جدید ٹیکنالوجی نے موبائل فون کی صورت میں ایک چھوٹے کمپیوٹر کو مٹھی میں بند کر دیا۔ آج گھر کے ہر فرد کے پاس سیل فون ہونا معمول کی بات ہے، مگر فون چلتا تو بیٹری ہی سے ہے، اور اس کے لیے اس کا پاور یعنی بجلی سے منسلک ہونا بھی ضروری ہے۔ مگر اب کوشش کی جا رہی ہے کہ سیل فون چارج کرنے کے لیے گرین انرجی استعمال کی جائے۔ ہوا یہ کہ چلی کی 3 طالبات نے اسکول کے گراؤنڈ میں بیٹھے بیٹھے پودوں سے توانائی حاصل کرنے کا تجربہ کر ڈالا۔ یہ طالبات امتحان کے دوران بریک پر تھیں، اور ان کے سیل فونز کی بیٹری مردہ ہو چکی تھی۔ اچانک ان میں سے ایک نے نعرہ لگایا کہ وہ مارا، اور اس کے بارے میں ایولین ایروانا کہتی ہیں، پودوں سے توانائی لینے کا خیال سب سے پہلے کمیلا کے دماغ میں آیا کہ جب یہاں اتنے بہت سے پودے ہیں تو پھر ایک ساکٹ کیوں نہ لگا دیا جائے، اور پھر ہم نے سوچا کہ اس میں ایسا پلگ کیوں نہ ہو جہاں چارجر لگایا جا سکے، کیونکہ پودے جو توانائی پیدا کرتے ہیں اسے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے مل کر ایک سرکٹ تیار کیا جسے ای کایا کا نام دیا گیا۔ اس کے ذریعے پودوں میں خوراک تیار کرنے کے عمل کے دوران پیدا ہونے والی توانائی کو قابو کر لیا گیا۔ ایک پودا اپنے اندر پیدا ہونے والی توانائی کا صرف ایک معمولی سا حصہ خرچ کرتا ہے، باقی زمین میں جذب ہو جاتا ہے. چنانچہ ایک آیا کو زمین میں گاڑ دیا گیا جہاں سے اس نے باقی ماندہ توانائی حاصل کر کے فون تک پہنچا دی. موریسیو سیفوینٹس یونیورسٹی کے آنٹرپرینیورشپ پروگرام سے وابستہ ہیں. وہ کہتے ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا حیران کن پروجیکٹ نہیں دیکھا. وہ اس کا نمونہ میرے پاس لے کر آئیں اور اس ماڈل نے کام کرنا شروع کر دیا اور تب ایک دم سب بدل گیا, کم از کم میرے نقطہ نظر میں. چنانچہ میں نے ان کی مدد کا فیصلہ کر لیا. اس ڈیوائس نے انجینئرنگ کے طلبہ کے دو مسئلے حل کر دیے. ایک تو یہ کہ انہیں اپنی کلاس میں پروجیکٹ کا نیا آئیڈیا مل گیا, اور دوسرے فون چارج کرنے کا ذریعہ بھی. فون چارج کرنا بھی ایک مسئلہ بن گیا تھا. اور بھلا کیوں؟ ایولین ایروانا کہتی ہیں لوگوں کو چارج کرنے کے لیے یا موبائل فون کو چارج کرنے کے لیے کوئی آؤٹ لیٹ ڈھونڈنا بہت مشکل تھا, کیونکہ اتنے بہت سے طالب علم اور سب اپنی ڈیوائسز چارج کرنے کے لیے آؤٹ لیٹ کی تلاش میں. بس ایک پاگل پن سا لگتا ہے, مگر پودے تو ہر جگہ موجود ہیں, بس ان کی توانائی تک بایو سرکٹ پہنچانے کی ضرورت ہے. کیمیلا روبسچ کہتی ہیں ایک پودے میں توانائی کا پورا ایک چکر ہوتا ہے. ہم نے اس چکر یا سائیکل سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا, اور ایسے کہ پودے کی نشو و نما بھی متاثر نہ ہو. بایو سرکٹ نصب ہوتے ہی یہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے اور پھر اسے اس توانائی میں تبدیل کر دیتا ہے جو بہت معمولی سطح پر کام کرتی ہے. ایک آیا سے فون چارج کرنے کے لیے بہت صبر اور انتظار کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ اس میں توانائی زیادہ نہیں ہوتی, مگر اس کے ذریعے ایک موبائل فون کو مکمل چارج کرنے میں 2 گھنٹے سے بھی کم صرف ہوتے ہیں. مدثرہ منظر, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
ہیلتھ رپورٹ کے ساتھ میں ہوں شہناز نفیس. آج ہم بات کریں گے پھیپھڑوں کے سرطان اور اس سے متعلق ایک پروٹین کے بارے میں. دنیا میں ہلاکتوں کی ایک بڑی وجہ پھیپھڑوں کا سرطان بتائی جاتی ہے. برطانیہ میں ماہرین نے ایک ایسی پروٹین کا پتہ چلایا ہے جو پھیپھڑوں کے کینسر کے پھیلاؤ کی ذمہ دار ہے. طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ ہر 10 میں سے 9 افراد کا سرطان سے ہلاکت کی وجہ کینسر کی رسولی کا جسم میں پھیل جانا ہے. اس لیے ایسی تھراپی کا دریافت کرنا کہ جس سے سرطان کے پھیلاؤ کو روکا جا سکے انتہائی ضروری ہے. کینسر ریسرچ یو کے مانچسٹر انسٹیٹیوٹ سے منسلک طبی ماہرین نے TIM1 نامی جس پروٹین کا پتہ چلایا ہے وہ کینسر کی رسولی کے خلیوں کو جسم کے ایک حصے سے دوسرے حصوں تک پھیلنے سے روکتا ہے. تاہم پھیپھڑوں کے سرطان پر اس پروٹین کے منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں. ریسرچرز کے اس گروپ کی ترجمان ایما سمتھ ہیں. ایما کا کہنا ہے کہ TIM1 نامی پروٹین سرطان کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتی ہے, جبکہ پھیپھڑوں کا سرطان اس بندش کو توڑ دیتا ہے.
And this means that the bonds holding the lung cells together are more easily broken apart and the cells can.
اور اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندھن جو پھیپھڑوں کے خلیوں کو جوڑ کے رکھتا ہے آسانی سے ٹوٹ سکتا ہے, اور اس طرح یہ خلیے پورے جسم میں پھیل سکتے ہیں. ایما سمتھ کہتی ہیں کہ اگر پھیپھڑوں کا یہ کینسر جسم کے حساس حصوں مثلاً دماغ اور جگر تک پھیل جائے تو اس سے جسم کے کئی اعضاء کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں, اور یہ بات بالآخر موت کا سبب بنتی ہے. اس نئی تحقیق کے بعد ریسرچرز اب ایک ایسے علاج کے دریافت پر کام کر رہے ہیں جس سے کہ TIM1 نامی پروٹین کے منفی اثرات کو روکا جا سکے.
I mean, this is an early stage research, but what the goal would be is to design a therapy to target.
یہ تحقیق ابھی ابتدائی مرحلے میں ہے, لیکن اس کا ہدف ایک ایسی تھراپی کو ڈیزائن کرنا ہے جو اس مالیکیول کو نشانہ بنائے اور اس کی کارکردگی کو پھر سے فعال کرے. اس سے اصل میں پھیپھڑوں کے کینسر کا دوسرے حصوں تک پھیلنا بند ہو جائے گا. یہ الفاظ تھے ریسرچر ایما سمتھ کے. اس TIM1 نامی پروٹین کے بارے میں ایک مفصل رپورٹ جرنل سیل رپورٹس میں شائع ہوئی ہے. شہناز نفیس, وائس آف امریکہ, واشنگٹن.
تازہ ترین خبروں، خصوصی فیچرز، ٹی وی اور ریڈیو پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے وزٹ کیجیے www.voanews.com/urdu.
اس کے ساتھ ہی ہماری اس تیسری اور آخری نیوز شو کا وقت اب ختم ہوتا ہے. اس کے ایڈیٹر تھی بیچت جیلانی، پروڈیوسر گل رخ اور انجینئر تھے ایل سینٹوس. پاکستان میں اس وقت رات کے 12 بجنے والے ہیں اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں دن کے 2. خالد حمید کو اب اجازت دیجیے گا. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ اور شب بخیر.